اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام لے کے کہ جس میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور آج بھی ہم پچھلے دو پروگراموں کی طرح سورہ یاسین کا تعارف پیش کریں گے اور سورہ یاسین کے تعارف کے سلسلے میں آج یہ آخری پروگرام ہوگا. ناظرین پہلے ہم قرآن مجید کے اس سورہ کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
بنام خدای رحمان و رحیم. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں, راہ راست پر ہیں. یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی, لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے, بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں اور سورہ یاسین کے تعارف کے سلسلے میں یہ آج تیسرا اور آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں سورہ یاسین کے بعد کے جو سورے ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے گا. حسب سابق قبلہ مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ سورہ یاسین کے تعارف کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مزاج بخیر ہیں آپ کے انشاءاللہ.
الحمدللہ.
قبلہ ہماری گفتگو جو ہے وہ حبیب نجار کی داستان کے حوالے سے جو ہے وہ نامکمل رہی تھی اور وہ سوال ہم کر نہیں پائے تھے, تو سورہ یاسین میں ایک اشارہ جو ہے وہ ان کی طرف ملتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ داستان کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں کہ داستان کیا ہے اور اس داستان میں جو پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے, عالم انسانیت کے لیے, وہ پیغام بھی آپ بیان کر دیں کہ کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اسی طرح محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام.
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ہماری گفتگو جناب حبیب نجار کے واقعے تک پہنچی تھی کہ جن کا تذکرہ سورہ یاسین کی 20ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور آیت اس طرح سے ہے, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. تو اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ مراد رجل سے, کہ یعنی دور ایک شہر کے ایک سرے سے جو ایک شخص تیزی سے آیا, اس کے بعد داستان شروع ہوتی پوری. حبیب نجار کا واقعہ ذکر کیا ہے
مفسرین نے. یہاں رجل سے مراد
جی حبیب
نجار کو لیا
ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یعنی ایک بائیمان شخص تھے, یعنی واقعی صحیح معنی میں مومن تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ انبیاء کے قتل پہ اتر آئے ہیں, تو یہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ انبیاء کی طرف دعوت دی اور کہا کہ تم ان کا اتباع کرو. اس کی دلیل نے میں بیان کی کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرسلین ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اور یہ جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں, جو زحمت کر رہے ہیں, اس میں کسی طرح کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں, کوئی اجرت نہیں چاہتے ہیں, کوئی پیسہ نہیں چاہتے ہیں, یہ للہ جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں
صرف اور صرف
اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں وہ, اور اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں, تبھی جو ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں. تو ملتا ہے کہ وہ لوگ نہیں مانے اور انہوں نے جو ہے وہ بجائے کہ ان کے بات پر کان دھرتے اور توجہ کرتے ان سے کہا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرو. تو انہوں نے جواب میں دیا کہ میں جو عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں جو میرا خالق ہے, جو جس نے مجھے خلق کیا ہے, اور جس کی طرف تم مجھے اپنی عبادت کے لیے بلا رہے ہو یعنی
وہ تمہاری مخلوق ہے,
وہ ہے کہ جو نہ مجھے کسی نقصان سے دور رکھ سکتی ہے اور نہ ہی وقت پڑنے پہ میری سفارش کر سکتی ہے.
یعنی کتنا اچھا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ میرا خالق ہے, اور تم جس کی عبادت کرتے ہو تم اس کے خالق ہو.
ہاں تم اس کے خالق ہو اور تم یعنی اور ایسے لوگوں کے ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو تم کہ جو تمہیں کسی ذرہ سے نہیں بچا سکتے. واقعی اس سے ترقی یافتہ اور علم و ٹیکنالوجی کے دور میں تعجب ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, درختوں کی پوجا کرتے ہیں, یا چاند سورج یا بعض جانوروں کی پوجا کرتے ہیں, کہ جو یعنی نہ کسی نقصان سے انسان کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی جو بہت ہی معمولی سے کام ایک سفارش کرنا ہے. کوئی بھی ایک عام آدمی تیار ہو جاتا ہے کسی کی سفارش کرنے کے اوپر اگر حق پہ سمجھتا ہے اس کو, لیکن یہ وہ معبود ہیں کہ جو یعنی سفارش بھی نہیں کر سکتے. تو ملتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں انہیں آپ کو قتل کر دیا, اور
حبیب نجار کو
یا جناب حبیب نجار کو قتل کر دیا. جب قتل کیا اور آپ اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے یعنی شہادت جب آپ کے واقع ہوئی تو آپ نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم سمجھ پاتے کہ مجھے اللہ کی طرف سے کیا بخشش ملی ہے, کیا کرامت ملی ہے, کیا عزت ملی ہے. تو ظاہر سی بات ہے میرا حش انہوں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو ملتا ہے کہ نتیجے میں جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوتا ہے. وہ چنگھاڑ کی شکل میں تھا آسمان سے ایک چنگھاڑ کی آواز آتی ہے اور جو ہے وہ یہ سب فنا ہو جاتے ہیں اسی میں.
اچھا
اب اس میں رہا کہ اس میں پیغام کیا ہے, تو اس میں پیغام یہ ہے عالم انسانیت کے لیے اور عالم بشریت کے لیے کہ جب بھی لوگوں نے حق کے مقابلے کے لیے آئے ہیں اور حق کو ختم کرنا چاہے, حق کو نابود کرنا چاہے, تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے. آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کی جو کتاب حق ہے, حق کی طرف سے ہے, آج جو اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے, اس کی توہین کی جا رہی ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی انسان کسی بھی عظیم شخص یا عظیم چیز کی اگر توہین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ خود اپنی پستی کا ثبوت دے رہا ہے, یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کتنا پست ہوں. اور چل جائے کہ قرآن مجید کی جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا, تمام بشریت پوری بشریت کی ہدایت کے لیے آیا, کہ جس کا یہ ابتدائی جو ہے وہ رحمان و رحیم اور لطف و مہربانی سے ہوتی ہے, اور جو خدن للناس ہے پوری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے, کہ جس میں نبیوں کا تذکرہ ہے, آسمانی کتابوں کا تذکرہ. در حقیقت جو اس قرآن جیسے جو کتاب حق ہے جو اس کا مقابلے کرنے کے لیے آتا ہے, جو اس کی توہین کرنے کے لیے آتا ہے, حقیقت میں تمام آسمانی کتابوں کی توہین کرتا ہے. تمام الہی نمائندوں, تمام جو اللہ کے انبیاء ہیں جو آئے ہیں ہدایت کے لیے, ان کی گویا کی توہین کرتا ہے.
قبلہ حسنی صاحب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ نقطہ جو ہے مضمر ہے پوشیدہ ہے, وہ یہ کہ جو افراد اس سے پہلے مثلا توہینی رسالت ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہے وہ توہین قرآن مجید, تو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی منطق, کوئی لاجک, کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے, اور وہ کسی طریقے سے بھی علمی اعتبار سے, فکری اعتبار سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لہٰذا وہ ایسی حرکتیں کرنے پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟
یقیناً ایسا ہی ہے کہ یعنی اگر انسان کے پاس تھوڑی سی انسانیت ہو تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن کیا ہے, یہ کتاب کیا ہے, اس لیے انہوں نے پڑھا. بس یہ ہے کہ یہ ایک طرح کے یعنی زر خرید قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف اسی کام کے لیے کیا گیا ہوتا ہے یا مختلف سازشوں کے لیے. مثلا اس کے جو قرآن کی جو توہین ہوئی, جو قرآن جلایا گیا اور اس کا ایک ہدف یہ تھا کہ اسلام و مسیحیت میں ٹکراؤ پیدا کیا جائے, لیکن ہمارا فریضہ اس میں کیا بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے موقع پر اپنی مخالفت کا اظہار کریں, اس کی مذمت کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ خود ہم عملی طور پر یعنی اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں, تمام دنیا کے مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو پڑھنا سیکھیں, اگر پڑھنا جانتے ہیں تو ترجمہ پڑھیں, اس میں غور و فکر کریں, غور و فکر کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ قرآن مجید میں جناب یحییٰ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب, یعنی کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو ہم مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے کہ صرف مذمت کی حد تک نہیں بلکہ ہم بھی جو ہے وہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات.
قبلہ بہت بہت شکریہ, ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. اور یقیناً ایسا ہے, اور میں نے دیکھا کہ الحمدللہ نہ صرف مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے وہ اقدام کیا اور مظاہرے کیے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، میں نے دیکھا ہے کہ حتیٰ کہ عیسائیوں نے بھی دنیا میں مختلف شہروں میں مختلف مقامات پہ جو ہے وہ اس کے خلاف غم و غصے کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. یہ واقعاً جو پالیسی اس وقت جو ہے وہ مختلف ادیان کو لڑانے کے لیے کھیلی جا رہی ہے اور چال چلی جا رہی ہے اس کے بالکل خلاف ہو رہا ہے. یعنی الحمدللہ دنیا کے مختلف مذاہب و ادیان ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں، متحد ہونا چاہتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا ہے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پیام رحمان.
ایک حقیر بوند سے پیدا ہونے والا انسان رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں تو یہ سوال پیش کرتا ہے کہ اللہ خاک شدہ ہڈیوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا، جبکہ اس نے اپنی پہلی خلقت کو سامنے نہیں رکھا جو اسے دوبارہ زندہ کرنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ انسان کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ نے انہی خاک کے ذروں سے اس انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ بکل خلق یعنی تخلیق کی ابتدا ہو یا اعادہ تخلیق ہو، راز خلقت کے مالک کو کسی قسم کی تخلیق میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. درخت کی ٹہنی جب سبز ہو تو اس میں پانی موجود ہوتا ہے، اور عین اس پانی کے اندر سے آتش نکالنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مردہ چیز سے زندگی پیدا کر سکتا ہے؟ واضح رہے ہر سبز درخت میں آتش موجود ہے. ان درختوں کی ٹہنیوں کی رگڑ سے آتش پیدا ہوتی ہے اور جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے. جب اللہ کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے. اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے ارادہ الہی کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لفظ کن کی بھی، کیونکہ ایجاد سے پہلے کوئی مخاطب ہی نہیں ہوتا جس سے کن کا خطاب کیا جائے. بنابراہ کن انسان کو سمجھانے کے لیے ایک لفظی تعبیر ہے جو عالم ایجاد کی باتوں کو تمثیلی تعبیر کے بغیر سمجھنے سے قاصر ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے، جب اللہ کن فرماتا ہے تو کسی آواز کے ذریعے ایسا نہیں کرتا بلکہ اللہ کا کلام اس کا فعل ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے خلق و ایجاد میں صرف ایک ارادہ کافی ہوتا ہے، لہذا اعادہ خلق کے بارے میں یہ سوال سرے سے نامعقول ہے کہ اللہ خاک شدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. ہر شے کی سلطنت سے مراد یہ ہے کہ اس کی حقیقی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اس پر ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، اسے وجود میں لا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اور دوبارہ زندہ کر سکتا ہے.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں، اور سورہ یاسین کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے. قبلہ حسنی صاحب، ایک اہم سوال معاد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سورہ کے اندر سے نکلتا ہے، کہ چونکہ اس سورہ کا ایک اہم حصہ معاد اور قیامت کے حوالے سے، اس میں معاد اور قیامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، تو یہ کیا چیز ہے قیامت، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟
جی یقیناً یعنی اس سورہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ اس سورہ کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ قیامت اور معاد سے متعلق ہے، بالخصوص آیت نمبر 77 سے لے کے 80 تک جو ہے وہ ان افراد کا تذکرہ کیا کہ جو شبہ ایجاد کرتے ہیں قیامت کے سلسلے میں. ملتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا آس بن وائل نام کا، اس نے کیا کیا کہ ایک ہڈی بوسیدہ ہڈی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آتا اور اس خیال کے ساتھ کہ میں ان کے سامنے جا کے پوچھوں گا کہ یہ جو ہڈی بوسیدہ ہو گئی کون ہے کہ جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. آپ کے پاس آتا ہے، یہ سوال کرتا ہے، ہڈی کو لیتا ہے اور اس کو ریزے ریزے میں تبدیل کرتا ہے، اور تبدیل کرنے کے بعد زمین پہ گرا دیتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہے کہ جو دوبارہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا. اس کا خیال تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں رہے گا.
گویا طنز کر رہا تھا.
من یحیی العظام وهی رمیم، یہ ہڈیاں کہ جو ریزے ریزے میں ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائیں گی ہو جاتی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو ملتا ہے کہ آیت نازل ہوئی، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا،
جب اس کا وجود بھی نہیں تھا،
یعنی جب کچھ
اس
نہیں
وقت
تھا، جب آدم سے اس نے وجود عطا، جب کچھ نہیں تھا اسے ان سے
جب
انسان
وہ خلق کر سکتا ہے
جی،
تو جب وہ ہڈی اس کے ذرات باقی ہیں زمین میں اور ریت میں اور مٹی میں، تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل چیز نہیں
جی.
ہے
یعنی بتانا چاہ رہا تھا کہ یعنی قرآن نے بتانا چاہا کہ یعنی پہلی خلقت مشکل ہوتی ہے. مثال طور پر اگر کوئی ہوائی جہاز بناتا ہے جو پہلی دفعہ بنا رہا ہے وہ مشکل، لیکن جب بنا دیا، اب جس نے بنایا اسے کہا جائے کہ ہم اس کو توڑ دے رہے ہیں، اس کو جو ہے ہم پرزے پرزے الگ کر دے رہے ہیں، دوبارہ بناؤ، تو اس کے لیے سخت
کوئی مشکل نہیں، مشکل اس کی تعمیر کرنا اتنا مشکل نہیں.
اب تو خدا نے متعال کے نزدیک آسان اور مشکل میں کوئی فرق نہیں کہ ہم کہا جائے کہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اللہ کے
مشکل ہے.
جیسا کہ ابھی اس میں کلپ میں بھی سنا گیا جو آمادہ کی گئی تھی اس سے پہلے
جی،
کہ اس میں یہ کہ وہ ارادہ کرے، وہ ارادہ کرے، بس وہ چیز ہو جاتی ہے، خود فقط اس کو ارادہ کرنے
خدا کا جو کن ہے وہ حقیقت میں اس کا فعل ہے
تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہ یعنی مردے کو زندہ کرنے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے قدرت و طاقت اور دوسرا ہے علم. دونوں کا تذکرہ پروردگار نے سورہ میں کیا ہے. کس طرح سے کہا قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، کہہ دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ اس کو ایجاد کیا تھا، زندہ کیا تھا، پہلی مرتبہ اس کو خلق کیا تھا، یعنی جو قدرت کی علامت ہے پروردگار کی. دوسرے کیا علم، وہو بکل خلق علیم، اسی آیت میں تذکرہ، اسی سورہ میں تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے، یعنی قدرت و علم کی ضرورت ہے اگر مردے کو زندہ رکھنے کے لیے، تو اللہ کے پاس قدرت بھی، والا شئن علا کل شئن قدیر ہے، اور اس کے بعد علم بھی، وہ بکل خلق علیم، وہ ہر مخلوق کا علم رکھتا ہے.
صحیح.
تو اس طرح کے جو بہانے ہوتے تھے صرف یعنی ایک بہانے کی حد تک ہوتے تھے، جیسا کہ سورہ قیامت میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اس لیے بہانہ، یرید الانسان ان یفجر امامہ، اس طرح کے بہانے قیامت کے سلسلے میں صرف اس لیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ فسق فجور کر سکے، گناہ کر سکے. اس لیے ورنہ اگر انسان اگر ایک فقط ابتدائی نظر سے اگر دیکھے، یعنی کوئی عقلی دلیل کچھ بھی نہ ہو، تو یہ دیکھے گا کہ اگر قیامت نہ ہو تو یہ کائنات اور انسان کی خلقت عبث نظر آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عقل جو ہے وہ عبث کام، بیہودہ کام نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ جو خالق عقل ہے اس کے لیے ہم سوچ ہی نہیں سکتے. میں مثال کے ذریعے واضح کروں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک پروگرام جو ہے وہ مرتب کیا گیا، ایک مہمانی کا پروگرام منظم کیا گیا، اس میں ہر چیز آمادہ کی گئی ہو، اب ایسا نہیں کہ جس نے جو میزبان ہے آ کے وہ ایک سب کو خراب کر دے، سب کو جو ملیا میٹ کر دے، نہیں، عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اس نے پروردگار کے بارے میں کیسے تصور ہے، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یعنی انسان کا وجود کیسے ہوتا ہے، یعنی جو کیا کہتے ہیں وٹامنس اور مٹیریلس اور منرلس جو خاک میں پائے جاتے ہیں، وہ جڑوں کے ذریعے سے جو ہے یہ پودا ہوتا ہے، ان جڑوں کے ذریعے سے جو ہے ٹہنیوں کے بعد جو ہے پھلوں میں آتے ہیں، اناجوں میں آتے ہیں، انسان ان پھلوں اور اناجوں کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد نطفہ تیار ہوتا ہے، اسی سے نطفہ سے جو ہے پھر بچہ تیار، نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے اور بچہ تیار ہوتا ہے، بچہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، کمر جھگا کے چلنے لگتا ہے، پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ جب اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے،
وہ دوبارہ خاک کا حصہ بن جاتا ہے.
اب اگر خاک سے نکال کے اللہ دو مرتبہ خاک میں ملا دے تو یہ ایک عبث کام ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبث کیوں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اسی انسان کے لیے یہ زمین کا جو فرش بچھایا ہے،
اشرف
آسمان کا جو ہے شامیانہ لگایا ہے، یہ ستاروں قندیلیں لگائی، یعنی کائنات اس کے لیے سجائی ہے، انسان کے لیے اہتمام کیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، پھر انسان کو خاک سے نکال کے، یعنی خاک سے پیدا کر کے پھر خاک میں پلٹا دے تو
سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ کہ بس ایک دنیا اور ہے، ایک قیامت ہے، معاد ہے کہ جہاں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کی جو خلقت کا مقصد ہے، دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے، اعمال انجام دیے، اس کی برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کی جزا جو ہے اسے وہاں پہ دی جائے گی.
یقیناً ایسا ہی، اسی لیے سورہ مومنون میں ارشاد ہوا کہ افحسب تم انما خلقناکم عبسا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے ہدف پیدا کیا؟
اسی آیت میں وانکم الینا لا
ترجعون، اور کیا تم یہ گمان کرتے ہو تمہیں ہماری طرف نہیں پلٹایا جائے گا؟ تمہیں پلٹایا جائے گا، تمہاری خلقت ایک ہدف کے تحت ہے، ایک مقصد کے تحت ہے، اور تمہیں ایک دن ہماری بارگاہ میں جو ہے وہ قیامت میں حاضر ہونا ہوگا
یقیناً. تو قبلہ یہاں ایجاد شبہ جو اس نے کیا آصف ابن وائل نے، یہاں پہ دو نقطے میرے ذہن میں آئے ہیں
جی،
کہ شبہ اور اعتراض کرنے شاید دو ہدف ہو سکتے ہیں. ایک ہدف تو یہ کہ خود ایمان قبول نہ کرے، ایمان قبول نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے. دوسرا ہدف اور مقصد اس کا یہ ہو سکتا تھا، اور افراد کا ایسے افراد کا ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے کو کسی طریقے سے خراب کیا جائے، متزلزل کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ ایک اور وقفہ لیں گے قبلہ، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو جو ہے ہماری جاری و ساری ہے. تقریباً شاید وقفے کے بعد دو تین یا چار منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. نہایت ہی اختصار کے ساتھ ناظرین سے بھی معذرت خواہی کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
الہی رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بغیر کسی تمہید اور گفتگو کے. میں سوال کرنا چاہوں گا قبلہ سے. قبلہ اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو قرآن میں اور بھی مختلف گواہوں کا ذکر ہے، تو وہ گواہ جو ہے وہ کون کون ہے؟ اور اس کے علاوہ آخری نقطہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سوال میں شامل کر لیا جائے کہ اس آیت کا جو تربیتی پیغام ہے وہ کیا ہے؟
جی دیکھیں چونکہ بہرحال سوال اہم ہے اور وقت بھی کم ہے، بہت مختصر طور پر
تین منٹ رہتے ہیں
عرض کروں اس کو. دیکھیں جہاں تک گواہوں کا تذکرہ ہے تو قرآن مجید میں قیامت میں جو اشخاص جو افراد یا جو چیزیں گواہی دیں گے ان کا تذکرہ ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے پروردگار ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید، پروردگار ہر چیز پر گواہ ہے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے لیے کہا وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جو تمام نبیوں پر گواہ ہوں گے. اس کے بعد ائمہ علیہ السلام ہیں ان کا تذکرہ اس طرح سے وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ گواہ ہوں گے، شہداء یعنی گواہوں کے معنی، یہ گواہ ہوں گے. اور جیسا کہ روایات میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہر زمانے میں ہمارا ایک امام موجود ہوگا ہم میں سے کہ جو اس امت کا گواہ ہوگا. اس کے علاوہ جو گواہ ہوں گے وہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں کہ جب لوگ لے جائے جائیں گے تو ایک وہ فرشتہ ہوگا جو لے جا رہا ہوگا ان کو جنت جہنم کی طرف، اور دوسرا ہوگا جو گواہ ہوگا اس شخص کے اوپر. اس کے علاوہ جو گواہ ہے خود یہ زمین ہے وہ گواہی دی گئی، یوم یزن تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہنچتے تھے دو رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جگہ میری نماز کی گواہی دے گی. اور روایت میں بھی کہ مختلف
یومئذ تحدث اخبارہا،
زمین جو ہے گواہی دے گی. اب یہ کہ اپنی زبان حال سے گواہی دے گی یا پروردگار خود اس میں قوت گواہی پیدا کرے گا، وہ دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیز گواہی دے گی وہ خود انسان کا ضمیر ہے، انسان کا دل ہے،
اس کے اعضاء و جوارح
نفس ہے. وکفا بنفس کا اليوم علیک حسیبا، تم گواہی کے لیے خود تمہارا نفس، خود تمہارا ضمیر جو ہے وہ کافی، ظاہر سی بات ہے اس کی گواہی بہت سخت گواہی ہوگی انسان کے ضمیر کی. اس کے علاوہ جو گواہی دیں گے وہ انسان کے خود اعضاء و جوارح ہیں، انسان کی آنکھ.
جس طرح سے اس آیت کے اندر بھی اس کی طرف
جی جی میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا.
ٹائم ہمارے پاس صرف جو ہے وہ ایک منٹ رہ گیا ہے میرے خیال میں، اور اس میں پیغام بھی ہے مختصر.
ہاں تو یہ یعنی پیر، ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، یہ سب گواہی دیں گے. آیتوں پڑھنے کا وقت نہیں، اس میں تربیتی پیغام یہ ہے کہ جب اتنے سارے ناظر ہیں جو ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، انبیاء، ائمہ علیہ السلام، زمین، ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے ضمیر کہ جو ہمارے اعمال پہ ناظر ہیں، ہمارے یعنی حرکات پہ نظر رکھے ہوئے، اور یہی جو ہے کل ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ اس کا تربیتی پیغام یہ ہے کہ ہمیں اب کتنا جو ہے وہ اپنے مواظبت کی ضرورت ہے، کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلنے پائے، آنکھ سے ہم ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جو جس سے کل یہی جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے سکیں. اگر کوئی ایک دیکھنے والا موجود ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ کوئی حرکت انجام دینا چاہتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ کوئی ہے تو نہیں یہاں کے اوپر، ایک چھینکنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو تنہائی میں شیک نہ اور ہوتا ہے کوئی موجود ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جو انسان عمل انجام دیتا ہے جب اتنے سارے دیکھنے والے کہ جو جنہیں گواہی دینا ہے، تو یہ اگر انسان اس کو یقین رکھے اور اس کا علم رکھے، ہر وقت جو ہے اس کی طرح متوجہ رہے، لیکن اس کی تربیت کے لیے
یقیناً. بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب، آپ کے ہم بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری اس گفتگو میں شرکت کی اور کافی مفید جو ہے گفتگو تھی، یقیناً ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ اس سے استفادہ کیا ہوگا. ناظرین ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہے، یقیناً آخری نقطہ جو قبلہ نے بیان کیا بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ اگر کسی کمرے میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیمرے جو ہے وہ ہمیں اپنی نگاہوں میں لیے ہوئے ہیں تو ہم کتنا خیال رکھیں گے اس کیمرے کے ذریعے ہماری تصویر جو ہے وہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم بہت ہی احتیاط سے اپنے عمل کو جو ہے وہ انجام دیں گے، کوئی غلط عمل جو ہے ہم سے سرزد نہ ہو. تو اتنے گواہ پروردگار، ائمہ، انبیاء اور خود ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے اعمال پر جو ہے وہ گواہ ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال میں اور اپنے کردار میں کتنا ہمیں احتیاط برتنی چاہیے یہ ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ یاسین کے بعد جو سورہ ہے اس کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.